الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في اخر سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک ایک کی سیرت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو، بالخصوص جو ان میں نمایاں ہستیاں ہیں ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مکارم ہیں، ان کو تفصیلاً بیان کیا جائے۔ لیکن آج کی اس محفل کا موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بحیثیت ایک جماعت مجموعی اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اس ضمن میں میرے نزدیک صحابہ کرام کی عظمت کا جو اصل پہلو ہے، جس پر کہ بالعموم ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس عظیم مقصد کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، جو عظیم ذمہ داری آپ کے سپرد کی تھی، جسے جدید اصطلاح میں یہ کہیے کہ جو عظیم مشن لے کر آپ تشریف لائے تھے، اگر اس مشن پر غور کیا جائے، اس کی نوعیت کو سمجھا جائے، تو جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ ایک انقلابی مشن تھا، ایک عظیم انقلاب برپا کرنا بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا مقصد تھا۔ اور یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، اس کے بارے میں دلائل کی احتیاج نہیں ہے کہ انقلاب کبھی بھی ایک انقلابی جماعت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ افراد علمی کام کر سکتے ہیں، افراد اصلاحی کام کر سکتے ہیں، افراد تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا نام ہے انقلاب برپا کرنا، اجتماعی نظام کو بدل دینا، کو بدلنا افراد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ افراد کے لیے بھی طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ ایک جماعت پیدا کرے، وہ جماعت کے جو اس جذبے سے سرشار ہو، جو اس انقلابی نظریے سے پوری ذہنی ہم آہنگی رکھتی ہو، اس کے ساتھ اس کی 100% کمٹمنٹ ہو، پھر یہ کہ ان کی زندگیوں میں اس سے اولیت کا مقام حاصل ہو جائے، وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، پھر یہ کہ وہ باہم منظم ہو، مربوط ہو، بنیادیں مرسوس ہو، اگر وہ منظم نہ ہوں گے، مربوط نہ ہوں گے، بنیاد مرسوس نہ ہوں گے، جیسے کہ فرمایا گیا ایک حدیث میں یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے مضبوطی کی بنیاد بن رہا ہو، سہارا بن رہا ہو، ایک فرد دوسرے فرد کی تقویت کا ذریعہ اور موجب بن رہا ہو، پھر یہ کہ جب تک ان کے اندر کسی ایک امیر کی اطاعت کا مادہ نہیں ہوگا کہ جو حکم دیا جائے سر آنکھوں پر، جب تک کہ ان اوصاف کی ایک جماعت وجود میں نہ آئے انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. اور بھی بہت سے کام ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اجتماعی کام صرف انقلاب برپا کرنا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی علمی کام ہو، کوئی تدریسی کام ہو، کوئی تبلیغی کام ہو، کوئی اصلاحی کام ہو، کوئی سوشل ریفارم کا کام ہو، کوئی جو بھی سوشل ایونز ہیں ان کے خلاف ایک جہاد کیا جا رہا ہو، یہ سارے کام جو ہیں یہ ممکن ہیں افراد کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے. اس لیے کہ افراد کے بعد ایک جو اس سے ذرا بلندتر سطح پر ایک ہیئت وجود میں آتی ہے وہ ادارے ہیں. اداروں کی صورتیں ہمارے معاشرے میں انجمنیں ہیں، سوسائٹیز ہیں، خدمت خلق کے لیے انجمنیں ہیں، اصلاح رسوم کے لیے انجمنیں ہیں، اسی طریقے سے تعلیمی انجمنیں ہیں، تبلیغی انجمنیں ہیں، انجمنیں، ادارے، دارالعلوم، یہ بھی اجتماعی کام ہیں. ان کے ذریعے سے بھی بہت سی خدمات مختلف پہلوؤں سے معاشرے کی اور نوع انسانی کی بجائے لائی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں معاملہ ہو کسی نظام کو بدلنے کا، انقلاب اصل میں نام ہے اجتماعی نظام کو بالکل بدل دینے کا، تو جہاں یہ چیز درپیش ہوگی وہاں ایک ایسی جماعت درکار ہوگی کہ جن کے میں نے کچھ اوصاف جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے. اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو ہمارے پاس ذریعہ جو ہے جو ہمارے لیے سب سے اٹل اور سب سے یقینی اور ہر شک و شبے سے بالا تر ذریعہ ہے، وہ تو خود قرآن مجید ہے. دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کی گواہیاں ہیں، اور لوگوں کی گواہیوں میں عام طور پر ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اقرار دشمن کرے. اگر معتقدین نے کوئی تعریف کی، معتقدین کی نگاہوں میں اگر کوئی عظمت ہے کسی شخصیت کی، تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے کہ محمد کی آنکھ جو ہے وہ صرف خوبی کو دیکھتی ہے، وہ کسی کمی کو یا کوتاہی کو نہیں دیکھتی. جبکہ اس کے برعکس جو دشمن کی آنکھ ہے وہ صرف کمی کو، کوتاہی کو، برائی کو دیکھے گی، اسے خوبی نظر نہیں آئے گی. لیکن وہ بھی اگر کسی کے بارے میں کسی کی عظمت، اپنے دشمن کی کسی عظمت کا اقرار کرے، تو معلوم ہوا کہ وہ اب ہر شک و شبے سے بالا تر ہو گیا وہ معاملہ. الفضل ما شہدت به الاعداء. سب سے پہلے تو قرآن سے سمجھیے. آج صبح میں نے آپ کے شہر میں ایک جگہ تقریر کی تھی سیرت النبی کے موضوع پر، وہاں میں تفصیل سے یہ بات آج صبح بیان کر چکا ہوں، آپ کے ہاں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو آیہ مبارک کا قرآن مجید میں تین مرتبہ وارد ہوئی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اس آیت مبارکہ میں، یا یوں کہیے کہ اس حصے میں، اس ٹکڑے میں، ہوا سے لے کر کل ہی تک ایک شوشے کا فرق نہیں ہے. تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے، سورہ توبہ میں آئے، سورہ فتح میں آئے، سورہ صف میں آئے. میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی وہ سورہ فتح کی آخری دو آیات، اور دوسری طرف اس کا برعکس جو ہے معاملہ وہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ الفاظ کسی دوسرے رسول کے لیے پورے قرآن مجید میں وارد نہیں ہوئے. اب آپ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت پیش نظر رکھیں کہ بین ہی یہ الفاظ تین مرتبہ دہرائے جا رہے ہیں قرآن مجید میں حضور کے لیے، اور یہ الفاظ قرآن پاک میں کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں وارد ہوئے. تو اس سے ایک چیز ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ثابت ہو گئی کہ اس میں حضور کے مقصد بعثت کی کوئی امتیازی شان ہے کہ جو سامنے آ رہی ہے، یعنی وہ شان کہ جس میں آپ ممیز ہیں تمام انبیاء اور رسل سے، اس لیے کہ انبیاء اور رسل کے لیے بعض اصطلاحات قرآن مجید کی وہ ہیں کہ جو مشترک ہیں، نذیر، بشیر، شہید، داعی، اب یہ الفاظ وہ ہیں کہ جمع کے سیزے میں بھی آتے ہیں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے رہے مگر بشیر اور نذیر بنا کر، یہ سورہ کہف میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیزے میں خصوصاً حضور کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشیر اور نذیر بنا کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ جو ہے یہ مشترک ہیں، ہر نبی داعی تھا، ہر نبی مبلغ تھا، ہر نبی مربی تھا، ہر نبی مزکی تھا، ہر نبی اپنی جگہ پر ہدایت کا ایک روشن چراغ تھا، اگرچہ ان اعتبارات سے بھی یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان اعتبارات سے بھی حضور کی ایک امتیازی شان ہے، لیکن یہاں معاملہ کوانٹیٹیو ہوگا، کوالیٹیٹیو نہیں ہوگا، کمیت کا ہوگا، نوعیت کا فرق نہیں ہے، نوعیت کے اعتبار سے سب بشیر ہیں، سب نذیر ہیں، سب داعی اللہ ہے، سب اپنی اپنی جگہ ہدایت کا روشن چراغ ہے، تو یہ الفاظ تو ہے مشترک، لیکن حضور کے لیے یہ جو الفاظ ہے تین مرتبہ جو آئے، ذرا سا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تعین کے ساتھ یہ بات سامنے آ گئی کہ حضور کا مشن ایک انقلابی مشن تھا، حضور کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ جو دین حق آپ کو دیا گیا ہے اسے بالفعل قائم کریں، غالب کریں، نافذ کریں۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین حق ایک مکمل نظام جس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، جس میں حکومت کا انداز بھی ہے، جس میں عدالت کے اصول بھی ہیں، جس میں فوجداری قوانین بھی ہیں، دیوانی قوانین بھی ہیں، قانون شہادت بھی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جس کا احاطہ دین حق نہ کر لیا، اس دین حق کو پوری انسانی زندگی کے اجتماعی نظام پر بالفعل غالب کر دینا، یہ در حقیقت ایک انقلاب کا متقاضی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین میں آپ کو کوئی جگہ ایسی نہیں مل سکتی کہ جہاں کوئی نہ کوئی نظام قائم نہ ہو، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، یا بادشاہی نظام ہے، یا جمہوری نظام ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی تھیوکریسی ہو، کسی مذہبی طبقے کی حکومت ہو، کوئی نہ کوئی نظام تو ہوگا۔ اسی طریقے سے معاشیات کے میدان میں یا کیپیٹلزم ہے، یا سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے۔ اسی طرح اراضی کا بندوبست یا فیوڈلزم ہے، یا یہ کہ کلیکٹو فارمنگ ہے اور کوئی بھی ملکیت جو ہے افراد کی نہیں ہے، ساری جو زمین ہے وہ ریاست کی ملکیت ہے، کوئی نہ کوئی نظام جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ جزوی اعتبار سے، صرف سیاسی پہلو کو لیجئے، اگر کہیں شاہی بادشاہی کا نظام ہے، منارکی ہے، وہاں جمہوریت آپ لانا چاہتے ہیں، آسانی سے آ جائے گی؟ وہاں بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جو جمہوری انقلاب پہلی مرتبہ دنیا میں آیا فرانس میں، وہ تو بڑا ہی بلڈی ریولیوشن مشہور ہے، بڑا خونریز انقلاب، بہت خون بہا ہے۔ آسانی سے کوئی، یوں کہیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان ہے؟ جن کو بادشاہی کے اختیارات ملے ہو، جو ڈیوائن کنگ رائٹس آف کنگز کے مدعی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدائی اختیارات ہیں ہمارے۔ یہ فرعون نے اور نمرود نے جو دعویٰ کیا تھا، وہی دعویٰ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے عنوان سے پورے یورپ کے اندر تمام بادشاہ جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ اب ان شیروں کے منہ میں سے یہ نوالے نکالنا آسان کام نہیں، تو محض ایک سیاسی ہیئت میں تبدیلی لانا یہ بھی ایک انقلاب ہے، اور اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ جب جمہوری انقلاب آیا تھا تو کوئی معاشی نظام میں تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی کیپٹلزم جو بھی تھا دنیا میں چلا آ رہا تھا، لیکن جمہوریت کے نتیجے میں اس کیپٹلزم نے ایک انتہائی شکل اختیار کر لی. وہ فیوڈلزم، وہ تو زمین کا معاملہ تو کسی درجے میں ختم ہوا، لیکن سرمایہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت بن کر معاشرے پر مسلط ہو گیا. سرمایہ داری نے ایک لعنت کی صورت اختیار کر لی. اب معاشی نظام میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ زار روس کی فوجوں کا مقابلہ جو ہے جب کیا ہے لوگوں نے، فائرنگ سکوائرز کو فیس کیا ہے اور گریبان کھول کر گولیاں کھائی ہیں، تب کہیں جا کر وہاں انقلاب ہے. تو انقلاب جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کا معاملہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک فرد کر سکتا ہے، ایک فرد کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ پوری زندگی کسی بات کی دعوت دیتا ہوا وہ اپنی زندگی بتا دے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، وہ اپنی جگہ کامیاب ہوگا کہ جس چیز کو، جس نظریے کو اس نے قبول کیا تھا، اس نے اسی کے پرچار میں، اسی کی دعوت میں، اسی کی اشاعت میں اپنی زندگی بتا دی. لیکن انقلاب برپا کرنا شے دیگر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا انقلابی مشن تھا. اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور کا انقلاب تھا ایک ہماگیر انقلاب، وہ صرف سیاسی میدان کا انقلاب نہیں تھا، صرف معاشرتی سطح کا انقلاب نہیں تھا، صرف معاشی میدان کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ انسانی زندگی ایک کل کی حیثیت سے اپنے تمام اجزاء سمیت بدل گئی. تو یہ انقلاب جو ہے اس سے زیادہ ہماگیر، اس سے زیادہ ٹوٹل ریولوشن جسے ہم کہیں گے، اور کوئی پوری انسانی تاریخ میں آج تک نہیں آیا. اب دوسری بات پر غور کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی گواہی کیا ہے. دیکھیے اس دور میں چونکہ یہ صدی جو ہے پچھلی صدی سے شروع ہوا تھا فرانس کا انقلاب، اور یہ صدی تو انقلابوں کی صدی ہے، اس میں جو بڑے بڑے ریولیوشنریز پیدا ہوئے برے صغیر پاک و ہند میں، مثلا ایم این رائے ایک بہت بڑا ریولیوشنری، اس کی کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انقلابی رہنما محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے تو عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اور ایک شہادت جو ابھی کچھ 6-7 سال ہوئے کتاب چھپی تھی، دی ہنڈریڈ، اس کا مصنف ڈاکٹر ہارٹ، اس نے نسل انسانی کی 100 عظیم شخصیتوں کا ایک انتخاب کیا اور پھر ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی کی کہ ان میں سے عظیم ترین کون ہے، اور پھر نمبر 2 کون ہے، اور نمبر 3 کون ہے، اور اس نے نمبر 1 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. حالانکہ عیسائی ہے، عیسائی ہونے کے باوجود حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر 3 پر رکھ رہا ہے. اور وہ پھر یہ لکھتا ہے کہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو یقیناً نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی توجیہ کرنی ہوگی، سبب بیان کرنا ہوگا. اور اس کا ایک جملہ چونکہ مجھے بہت پسند ہے، وہ جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اس نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، یہ دی اونلی کو انڈر لائن کر لیجئے، واحد شخصیت ہے پوری تاریخ انسانی کی، سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. یہ آج کے انسان کا تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 خانے ہیں علیحدہ علیحدہ. ایک خانہ ہے انفرادی، مذہب کا تعلق اس سے، مذہب انفرادی معاملہ ہے، اس میں کسی سے جھگڑنا نہیں چاہیے، جو اس کسی کا عقیدہ ہو وہ رکھے، جس طرح وہ پوجا پاٹھ کرتا ہو، عبادت کرتا ہو وہ کرے، یہ تو ہے خالص نجی معاملہ. باقی یہ کہ معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، حکومت کے مسائل، نظام کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مذہب سے متعلق نہیں ہیں، یہ تو لوگ خود سوچ کر جو نظام چاہے اپنی قسمت رائے سے بنا لیں، یہ آج کی دنیا کا مسلم اصول ہے. اب اس کو بیان کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے جتنی عظیم شخصیتیں تاریخ میں نظر آئیں وہ یا تو ادھر عظیم ہے یا ادھر عظیم ہے، جو ادھر عظیم ہے دوسری طرف اس کا کوئی مقام نہیں، جو ادھر عظیم ہے ادھر اس کا کوئی مقام نہیں، دونوں اعتبارات سے عظمت کی حامل اور صرف عظمت نہیں، سپریملی سکسیسفل، انتہائی کامیاب، دونوں میں مساوی اعتبار سے انتہائی کامیاب، وہ مجھے تو ایک ہی شخصیت نظر آئی ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ، میں نے جو پہلی بات عرض کی تھی، غور کیجئے کہ یہ انقلاب ایک فرد نہیں لا سکتا. ہاں، فرد کو کیا کرنا ہوگا کہ پہلے وہ جماعت بنائے، جماعت وجود میں لائے، اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تلقین سے، اپنی تربیت سے، اپنے تزکیے سے، اپنی تعلیم سے، ایک ایسی جماعت کو وجود میں لائے کہ جس کا نمبر ایک اس انقلابی نظریے کے ساتھ اس کا ذہنی تعلق 100%، جس کو آپ ٹوٹل کمٹمنٹ کہتے ہیں، کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. آپ یہ بتائیے کہ جس شخص کا مارکسزم پر یقین کامل نہیں ہوگا، وہ کیا کمیونسٹ ریولیوشن کے لیے گردن کٹوا لے گا؟ گردن کٹوائے بغیر انقلاب آتا نہیں، اور گردن کٹوائی نہیں جا سکتی جب تک کہ کسی نظریے کے ساتھ 100% یقین کا معاملہ پیدا نہ ہو جائے. آخر جان کسے پیاری نہیں ہے، کون جان پر آسانی سے کھیل جائے گا؟ جب تک کہ یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ کسی نظریے کے ساتھ اتنا گہرا ربط اور تعلق ہو کہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہو جائے. دوسری بات، اب دیکھیے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت رکھ رہا ہوں. صحابہ کرام کی یہ شان، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ ہے شان صحابہ کرام کی، جب تک ان کے اندر ایمان اس درجے کا نہ ہوتا کہ جیسے کہ اس آیت کے اندر چھلک رہا ہے، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو انتہائی محبوب بنا دیا، اس درجے محبوب کہ وہ تمہارے دلوں میں کھب گیا ہے. وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اب ایمان کی ضد میں تین چیزیں، کفر، فسق، معصیت، ان تینوں چیزوں سے انتہائی نفرت تمہیں ہو چکی ہے. یہ ہے شہادت جو اللہ دے رہا ہے. اور میں عقلاً آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہو تو انقلاب نہیں آ سکتا. اگر ایک ایسی جماعت نہ ہو کہ جس کے رگوں پے میں وہ چیز سرایت کر چکی ہو، جس کے ریشے ریشے کے اندر یقین کی بجلیاں بھری جا چکی ہوں، اگر یہ نہ ہوگا تو انقلاب نہیں آئے گا. کوئی اور کام ہو سکتا ہے، کوئی ہاف ہارٹیڈ اٹمپٹ ہو سکتی ہے، لیکن انقلاب کی تکمیل کے لیے شرط اولین کیا ہے؟ کہ جو انقلاب لانا ہے اس کا جو بنیادی نظریہ ہے، اسلامی انقلاب کا بنیادی نظریہ ایمان ہے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وحی پر ایمان، نبوت پر، رسالت پر، باسِ بعد الموت پر، کتابوں پر، یہ ایمان ہے کہ جو بنیادی انقلابی نظریہ اسلام کا. اب اگر یہ یقین کی حد تک نہ پہنچ گیا ہو تو ظاہر بات ہے انقلاب کا کوئی سوال نہیں. دوسرا، ان کے اندر بس کیا ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں اتنے مربوط ہو، ان کے اندر اتنی محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے اتنا ایثار ہو کہ خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو کھلائیں، اپنے ساتھیوں کو. اگر یہ وس نہ ہو تو وہ جماعت انقلابی جماعت نہیں. آج کی جو ایک اصطلاح ہے جسے آپ کثرت سے سنتے ہوں گے، کامریڈ، یہ کامریڈ کا تصور کیا ہے؟ یہ ہر خونی، نسلی، لسانی تعلق سے بلند تر ایک تعلق ہوتا ہے، نظریاتی تعلق. نسلی تعلق نہیں ہے، قبائلی تعلق نہیں ہے، خونی تعلق نہیں ہے، زبان کا تعلق نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل، اینچے بولا نبیست، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کون تھے؟ وہ تو ابو لہب ہے. پھر یہ کہ قریش کا پورا قبیلہ، ان کے تمام سردار کون ہیں؟ حضور کے اعزاء میں سے ہیں، اقارب میں سے ہیں، کلمے قبیلے والے ہیں. لیکن وہ رشتے ٹوٹے اور رشتہ قائم ہو رہا ہے ایمان کی بنیاد پر، اور یہ رشتہ اتنا گہرا ہو کہ ساری محبتوں سے بالا تر ہو جائے. اگر یہ نہ ہو تو وہ انقلابی جماعت نہیں ہو سکتی. ناممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے انقلاب آئے. اس لیے کہ جب تک یہ بس نہ ہوگا، اب آپ دیکھیے اس کا بھی ایک عکس ہے اس کا، جس طریقے سے کہ جیومیٹری میں ہر تھیورم کی ایک کانورس کبھی آپ نے پڑھی ہوگی، یاد ہوگی میٹرک کے زمانے میں، اس کا ایک عکس کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ نظریاتی اتفاق نہیں ہے اب اس سے کوئی دلی تعلق نہ رہ جائے، چاہے خونی رشتہ موجود ہو، باپ ہو، لیکن وہ اگر شرک پر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن یہ کہ اجنبی ہے، بلال ہے، حبشی، کہ جس کے لیے آپ سمجھیے کہ عرب کے اس معاشرے میں ایک تو کسی کا حبشی ہونا، دوسرے غلام ہونا، اور وہ تو جو غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا ان کے ہاں وہ برابر کا کبھی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ مولا کہلاتا تھا، وہ ایک درمیانی ہے ایک سٹیٹس کے جو اسے حاصل ہوتا تھا، وہ آزاد لوگوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود یہ صورت ہو جائے کہ اپنے خونی رشتہ دار جو ہیں ان سے اب کوئی دلچسپی نہ باقی رہ گئی ہو اور ان اجنبیوں کے ساتھ وہ محبت پیدا ہو جائے، یہ جب تک دونوں مقابل کے اوصاف موجود نہ ہو وہ جماعت انقلابی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے اس آیہ مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ان دونوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا. یہاں فرمایا گیا اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، یہ دونوں جو عکسی صفات ہیں یہ بیک وقت مطلوب ہیں کہ ایک طرف تو وہ کفار پر انتہائی سخت، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے قریب ترین عزیز ہیں، لیکن اگر کفر پر ہیں تو رشتے ختم ہو گئے، اور رحماء بینہم آپس میں انتہائی رحیم شفیق، انتہائی ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے، کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جس کو سورہ حشر میں فرمایا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو مقدم رکھتے ہیں، خواہ خود تنگی میں ہو، خواہ خود جو ہے فاقے آ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ایثار کرتے ہیں. اسی کو فرمایا سورہ مائدہ میں اذلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین، یہ دونوں عکسی صفات وہاں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، کہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، بہت ہی بچ جانے والے، تواضع اختیار کرنے والے، اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت. محسوس ہوتا ہے کہ کہیں انگلی دھسانے کی کیا، کہیں پٹھے پر ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں دیتے. یہ جب تک دو اوصاف نہ ہو انقلابی جماعت نہیں، وہ کوالیفائی نہیں کرتی کسی انقلاب کے لیے، اور انقلاب کبھی نہیں آ سکتا. یہ دوسرا وصف ہے کہ جو صحابہ کرام کی جماعت میں بتمام و کمال پیدا ہوا. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو جہل کا سب سے بڑا جو چارج تھا حضور کے خلاف، جو الزام وہ لگاتا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری جمعیت کو پارا پارا کر دیا، انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا، انہوں نے اولاد کو والدین سے جدا کر دیا، انہوں نے بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دیا، انہوں نے تو ہمارے اندر تفرقہ پیدا کر دیا. چنانچہ یہ تاریخ میں آتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلی جو شب ہے جس میں کہ حضور نے طویل ترین سجدہ کیا، وہ جو گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی عریش، اور اس میں حضور سجدے میں تھے، اور اس وقت پہرے پر کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، یہ بدر میں ثانی ہونے کا معاملہ یہی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے تو جو اس وقت خطبہ دیا ہے اس میں یہ تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ شجاع تھے، اس لیے کہ وہ خطرے کی رات، شدید ترین رات، اس روز وہ تھے کہ جو محمد الرسول اللہ کا پہرہ دے رہے تھے، وہ تھے کہ جو باڈی گارڈ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ خطرے کی رات اور کون سی ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت کہا تھا حضور سے، جب دعا میں حضور یہاں تک آپ پہنچ گئے، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ اللہ اگر کل یہ لوگ، یہ 313 کی نفری جو میں یہاں لایا ہوں، اگر یہاں ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیے بڑی منطقی بات ہے جو حضور نے فرمائی تھی، میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی. اگر یہ میری 15 برس کی کمائی یہاں ضائع ہو گئی تو پھر دوبارہ یہ پوری محنت، تصور کیجئے 15 برس کی محنت شاقہ محمد الرسول اللہ 40 برس کی عمر سے جو شروع کی تھی، تو اب تو آپ کی عمر شریف 55 برس کی ہو رہی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ میری بہترین توانائیوں کا جو دور تھا میری زندگی کا، میں نے وہ کھپا کر، یہ ایک جماعت ہے کہ جو آئی ہے، اگر اس کو حضیمت ہو گئی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا تھا حسبک حسبک، بس کیجئے بس کیجئے، یقیناً اللہ مدد فرمائے گا. تو وہ جو شب ہے جس وقت حضور یہ دعا مانگ رہے تھے، ابو جہل بھی دعا مانگ رہا تھا، اور ابو جہل کی دعا نقل کی گئی ہے، اللہم پروردگار، وہ بھی پکار رہا ہے اللہ کو، کسی لات عزا کو نہیں پکارا اس نے. مشکل کے وقت میں قرآن یہی کہتا ہے کہ بڑے سے بڑا مشرک بھی صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، کسی دیوی کو نہیں پکارتا. جب مشکل کا وقت اور جان پر بن گئی تو ابو جہل نے بھی پکارا اللہ کو، اللہم اقطعنا للرحم فاعن الغداق، اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے ہیں تو انہیں کل رسوا کر دیو. یہ اس کی دعا تھی. اس سے اندازہ کیا ہوا کہ حضور کے خلاف اس کا سب سے بڑا چارج، سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ ہماری قبائلی جمعیت جو تھی اسے پراگندہ کر دی. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایمان کی تلوار آئی جس نے رشتے کاٹ دیے، اور اسی ایمان نے پھر جوڑ بھی دیا ہے. تو اذلت علی المومنین اعزت علی الکافرین، اگر یہ نہ ہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. علامہ اقبال نے اس کی خوب ترجمانی کی ہے کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ انہی دو آیات کی ترجمانی ہے. اس کے ضمن میں وہ واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن نے، کہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بدر میں وہ کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بعد میں انہوں نے کہا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا، آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا یہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہاری جنگ جو تھی وہ باطل کے لیے تھی، حق کے لیے نہیں تھی. خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ گئے ہوتے میں کبھی نہ چھوڑتا. اس طرح رشتے اگر نہ کٹ گئے ہو اور بالکل اس نظریے کے ساتھ، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں، کہ جو اس کا ہے وہ میرا ہے اور جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اگر یہ دوسرا وصف نہ ہو، اسے یوں کہیے کہ یہ دوسری ڈائمنشن ہے اس صفات کی کہ جو انقلابی جماعت میں ضروری ہے. تیسرا وصف کیا ہے؟ نظم، ڈسپلن. ایسا نظم بنیاد مرسوس کہ جس میں ایک حکم دینے والا ہو اور لوگ اس کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کرنے والے. یہ جان لیجئے یہ جمہوری ومہوری نظام جو ہے ان سے تحریکیں نہیں چلا کرتی. تحریک کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سے بڑی جمہوری تحریک بھی جبکہ کسی ایجیٹیشن کے میدان میں آتی ہے تو پھر وہ ڈکٹیٹرز کا تعین کرتی ہے کہ اب یہاں یہ مشورے کر کے اور ریزولوشن پاس کر کے اور پہلے ایجنڈا بھیجا گیا ہو اور پھر میٹنگ ہو اور پھر فیصلے ہو، اس سے انقلاب کبھی نہیں آ سکتا. وہ تو کانگریس جیسی موومنٹ نے بھی ڈکٹیٹر مقرر کیے تھے، جبکہ وہ آئے ہیں، جبکہ وہ سول نافرمانی سول ڈسوبیڈینس، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے. تو جان لیجئے کہ انقلابی عمل جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کے ذریعے ممکن ہے جس کا ڈسپلن وہ ہے کہ جسے ہم پہچانتے ہیں آرمی ڈسپلن کے نام سے. فوج کا ڈسپلن کیا ہے؟ کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہ پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ اس حکم کی مصلحت کیا ہے. جو حکم دیا گیا ہے سر تسلیم خم، اگر یہ نہیں ہے تو وہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے. وہ جماعت کوئی اور کام کرے، کسی اور مصروفیت میں لگ جائے. یہاں درکار وہ ہے کہ جو حکم آ جائے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم. چنانچہ میں صحابہ کرام کی اس جماعت کے ڈسپلن کی صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے نزدیک جو سخت ترین حکم تھا حضور کا اور جو ایک دو دن نہیں رہا ہے پورے 12 برس رہا ہے. یہ جو آرمی کے ایک اصطلاح ہے آرڈر آف دی ڈے، یہ آرڈر آف دی ڈے نہیں تھا، پورے 12 برس کے لیے یہ حکم رہا. وہ حکم کیا تھا؟ چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دے، چاہے تمہارے جسم کے پرچے اڑا دے، جو چاہے تمہارے ساتھ کریں یہ مشرکین، جھیلو، برداشت کرو، کسی جوابی کارروائی کی تمہیں اجازت نہیں. دیکھیے، جوش میں لا کر لڑا دینا، جوش میں ابھار کر لوگوں کو کسی ایسی صورتحال کا پیدا کر دینا کہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل جائیں، یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ تو ڈیموگوگس بھی کر لیتے ہیں. جو بڑے خطیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خطبے سے اور اپنے کسی تقریر سے کسی وقت اتنا جوش جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی موب کو لے جائے، اور اس وقت جوش کے اندر وہ موب جو ہے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے. لیکن یہ اس کے برعکس عمل ہے جو میں بتا رہا ہوں، جھیلنا، برداشت کرنا. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے ابتدا میں خود حضور کو جو حکم ملتا رہا بار بار، صبر، اے نبی صبر کیجئے، والے ربے کا فصبر وصبر وما صبروں کا الا باللہ، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل وصبر لحکم ربے کا ولا تکن کا صاحب الحوت اذ نادا وہو مکذوب. بار بار آپ کو ملے گا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر واصبر علی ما یقولون. یہی حکم ہے جو حضور پورے 12 برس تک پہنچاتے رہے، صبر کرو، اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنۃ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کا مقام جنت ہے. یہ یاسر کے گھر والے 3 افراد پر مشتمل کنبہ ہے، ایمان لے آیا ہے، دامن محمدی سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تاریخی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ یمن کے رہنے والے تھے حضرت یاسر، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس میں کوئی بشارت ملی تھی کہ نبوت کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں. یہ مکے میں آ کر آباد ہو گئے، اور مکہ چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں وہی شخص رہ سکتا تھا یا تو قرشی ہو خود، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کا حلیف، چوتھا کوئی نہیں رہ سکتا. جو بھی باہر کا شخص آئے گا وہ کسی نہ کسی قرشی کی حمایت میں ہوگا تو مکے میں محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ اس کا وہاں پر کوئی مقام نہیں. ابو جہل کا چچا تھا اور وہ نسبتاً شریف النفس انسان، اس کا حلیف بن کر حضرت یاسر جو ہے وہ مکے میں آباد ہو گئے. اسی کی کنیز تھی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی اجازت سے ان سے شادی کر لی، اللہ نے یہ حضرت عمار بیٹا بھی عطا فرمایا. اب ان کا انتقال ہو گیا اس چچا کا ابو جہل کے، خاندان کی سربراہی اب ابو جہل کے ہاتھ میں آ گئی، گویا کہ یہ اب ابو جہل کے تابع ہیں، اگرچہ یہ غلام نہیں تھے لیکن ابو جہل کے تابع ہیں، ان کا کوئی اور وہاں والی وارث نہیں، کوئی ان کی طرف سے حقوق مانگنے والا نہیں، کوئی ان کو پروٹیکشن دینے والا نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو شدید ترین پرسیکیوشن جھیلنی پڑی غلاموں کو حضرت بلال، حضرت خباب، اسی طرح کی پرسیکیوشن جو ہے وہ جھیلی ہے آل یاسر نے رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان سے بھی شدید تر. وہ بھی میں بتا دوں کیوں، غلام تو کم سے کم ایسٹ تو تھا اپنا، وہ چونکہ اپنی ملکیت ہے تو اس کو تو انسان ستائے گا، مارے گا، لیکن جان سے مارنے سے پہلے سوچے گا 10 مرتبہ کہ میری رقم بھی تو جا رہی ہے. یہی تو بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف کو پیشکش کی کہ میں اتنی رقم میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے جو ہے اپنی جو جان سمجھا کہ چونکہ بے بس ہو چکا تھا، جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا تھا بلال کے ساتھ، اور ان کے پائے سبات میں کوئی لغزش نہیں آئی تھی، تھک ہار چکا تھا، اب ایک ہی راستہ تھا یا شہید کر دے، آخری درجہ یہ ہے، تو اس نے سوچا کہ اس سے کہیں نفع کی بات یہ ہے کہ یہ رقم ہاتھ آ رہی ہے اور ان کو میں ان کے حوالے کر دوں. لہذا غلاموں سے بھی زیادہ معاملہ ہو رہا ہے یہ آل یاسر کا، اس لیے کہ وہ غلام تو نہیں ہے، وہ اس کے لیے ایسٹ نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے، تو شدید ترین پرسیکیوشن ان کی ہوئی ہے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کو چشم تصور سے ذرا دیکھیے اور اپنے تخیل میں اس کو ذرا لائیے. جس وقت یہ پرسیکیوشن ابو جہل کے ہاتھوں ہو رہی ہے آل یاسر کی، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اور 50 کے درمیان اس وقت اہل ایمان مکے میں موجود تھے. کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے، کیا وہ بے غیرت اور بے حمیت تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے، آج کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا صحابہ کی مقدس ہستیوں کے لیے، آج کے زمانے میں بھی کوئی واقعی انقلابی شخص اپنے کامریڈ کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، جان پر کھیل جائے گا. وہ مقدس ہستیاں اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سمیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، مردوں کا معاملہ پھر مختلف ہے، صنف نازک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کچوکے دیے جا رہے ہیں ان کے جسم میں، جسم کے نازک ترین حصوں کے اندر جو ہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، جوان بیٹے کے سامنے ماں کو برہنہ کیا گیا، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ 30 یا 40 یا 50 صحابہ کرام موجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ خون کھول رہے ہوں گے، اگر اجازت ہوتی انہیں تو وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی. بعد میں جو ہوتا ہوتا دیکھا جاتا، لیکن اصل میں اس جوش سے معاملہ نہیں ہے. یہاں محمد الرسول اللہ کوئی اور تربیت دے رہے ہیں. جھیلو. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. اپنے جوش کو، اپنے جذبے کو اپنے سینوں میں پالو، پروان چڑھاؤ، لیکن ابھی اقدام کا وقت نہیں آیا ہے. صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو. 12 برس تک یہ حکم اور اس طرح کی شدید پرسیکیوشن، اور تاریخ میں ایک وائلیشن بھی ریکارڈڈ نہیں ہے. کوئی ایک بات بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضور کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہو، کسی نے کوئی جوابی کارروائی کی ہو. میرے نزدیک نظم، اطاعت امیر، ڈسپلن، یہ اس سے اونچی اس کی مثال کیا، اس کے برابر کی کوئی مثال دینا ممکن نہیں. یہ ہے وہ اوصاف. چوتھا وصف کیا ہے؟ وہ جذبہ کہ اس کے لیے ہر شے کو انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب دیکھیے، ابھی جو میں نے شعر آپ کو سنایا تھا کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اب تک ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، آج کھول دیے گئے. یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ اس انقلابی جد و جہد میں. اب وہ جو جوش اور جو انقلابی جذبہ اور عزم جو اندر ہی اندر پل رہا تھا، جو لاوے کی طرح پک رہا تھا، وہ پھر صحابہ کرام کا جوش باہر آیا ہے. پھر وہ نقشہ سامنے آیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ 4 ڈائمنشنز ہیں اس جماعت کی. میں نے پہلے اصولاً آپ کو بتایا تھا، جب تک ان چاروں اوصاف کی حامل جماعت نہیں ہوگی، انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چاروں اوصاف ہو. تو جو انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، کیا آپ کے خیال میں بغیر ان اوصاف کی حامل ایک معتدم جماعت جو ہے اس کے بغیر یہ انقلاب ممکن تھا؟ یہ ہے وہ عقلی بات کہ اس کو اگر کوئی شخص سمجھ لے تو پھر تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تقابل کیا کرتا ہوں انبیاء اور رسل سے، اور اس تقابل میں یہ ذہن میں رکھیے، کہیں بھی اگر نیت یہ ہو جائے کہ کسی دوسرے رسول کی توہین مقصود ہے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن یہ کہ حقائق حقائق ہیں، ان حقائق کے اعتبار سے اگر تقابل ہو بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو دیکھیے وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ ایک شخص دعوت دیتا رہے، ایک فرد جو ہے وہ پوری زندگی دعوت میں لگا دے، یہ بالکل ممکن ہے. اور اس کی جو آخری مثال ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 تک دعوت دے رہے. قرآن مجید میں آخر کوئی وجہ ہے کہ ان کا ذکر کیا گیا اس عدد کے ساتھ، صراحت کے ساتھ 950 تک دعوت؟ لیکن ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر لوگ نہیں آئے، دست و بازو نہیں بنے، آوان و انصار نہیں بنے، انہیں ساتھی نہ ملے، یہ جو محمد الرسول اللہ پکارتے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، اگر انہیں مددگار نہیں مل سکے، انہیں مل گئے، ان کا کوئی قصور نہیں. لیکن یہ کہ واقعہ یہی ہے کہ اگر یہ انصار نہ ہوں گے، آوان و انصار مددگار کہ جو ان کے مشن کے لیے تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہو، تو دعوت تو دی جا سکتی ہے 950 تک، انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ان اوصاف کی جماعت مہیا ہو جائے. اس کا ایک اور مثال آپ اپنے سامنے رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ترین آتے ہیں حضور سے بہت سے اعتبارات سے، اب اس کا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسے حضور نے دعوت دی 12 مکے میں، پھر ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور ہجرت کے بعد قتال کا دور آیا، ہجرت سے پہلے قتال نہیں ہے. بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت، تربیت، تزکیہ، یہ سارا کام کہاں کیا؟ مصر میں. پھر اپنی امت کو لے کر ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، کہاں؟ جزیرہ نما سینا میں. اس ہجرت کے بعد اب وہاں بھی جنگ کا مرحلہ آ گیا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ نفری کتنی تھی ساتھ. تورات کا بیان یہ ہے کہ 600,000 تھے بنی اسرائیل، یہ ان میں مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے اتریے، وہ 12 میں ایک تو ہوگا، 50,000 سے کم کا تو کوئی سوال نہیں. تورات میں آپ کو ملے گا بک آف ایکسوڈس جو ہے، کتاب الخروج، کہ یہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی نفری درج ہے وہاں، اتنے مرد اتنے عورتیں، وہ پوری تعداد موجود. لیکن یہ کہ یہ اتنی بڑی جمعیت مودی تھی، بزدل تھی، کمزور تھے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نہیں نکلے تھے، تن من دھن کی بازی کھیلنے کو آمادہ نہیں تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب جنگ کا وقت آیا، پوری قوم نے ٹکا سا جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ یہ قوم جو ہے، ان فیها قوما جبارین، یہ تو بڑی زور آور قوم ہے، ہم ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں لڑیں گے. جب ذرا زیادہ تلقین فرمائی، زیادہ تاکید کی، تو صاحب جواب کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، زمین جنبت میں جنبت گل محمد، جاؤ لڑو، تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، جا کر لڑو. اس وقت جو کیفیت طاری ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، سورہ مائدہ میں مذکور ہے. وہ میں کوئی آپ کو کوئی ضعیف روایت کے حوالے سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن مجید کی آیات. اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی امت سے. کیوں؟ جو سورہ سب میں فرمایا لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جانتے بوجھتے ہوئے، اور میرے نزدیک اس سے بڑی ایذا اور کوئی نہیں ہو سکتی. چاہے یہ کہ اور بھی ذاتی قسم کی اذیتیں پہنچائی ہوگی انہوں نے، میں اس کی نفی نہیں کرتا. اگر حضور کو وہ ذاتی اذیت پہنچانے والے موجود تھے مدینے میں، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی رضی اللہ تعالی عنہا، تو بہرحال ان کے قبیل کے لوگ وہاں بھی لازمن ہوں گے. لیکن یہ کہ نبی کے لیے سب سے بڑی جو اذیت بخش بات ہے، وہ تو یہی ہے کہ جس مشن کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اللہ نے جو ذمہ داری ان کے سپرد کی، اگر اس میں امت ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے بڑی اذیت بخش بات اور کون سی ہوگی. لہذا اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، پروردگار انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ، مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا اختیار ہے،
باقی یہ پوری قوم جو ہے انکار کیے بیٹھی ہے. تو اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، ہم کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. یہ بیزاری کس میں پیدا ہو رہی ہے جس کے اندر اتنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، سورہ قصص کے اندر مذکور ہے. اس اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے قبطی کے ایک بھوسا رسید کیا موسیٰ نے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، اور اس کی جان نکال دی. لیکن یہ کہ وہی بنی اسرائیل ہے کہ جن سے اب یہ بیزاری پیدا ہو گئی کہ اے پروردگار میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. میں کہا کرتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مضمون سے علیحدہ ہو کر آپ کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، لرزنا چاہیے، کانپنا چاہیے، کہیں قیامت کے دن میدان حشر میں حضور یہی معاملہ ہمارے ساتھ نہ کرے. ہم تو امید لے کر گئے ہو شفاعت کی، ہم اس امید کے اندر وہاں پہنچے کہ حضور اپنے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، اور وہاں حضور یہ فرمائے کہ اللہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان بدبختوں نے میری سنت کو ترک کیا، انہوں نے میرے دین کے ساتھ غداری کی، انہوں نے میرے دین کے دشمنوں کے ساتھ وفاداریوں کے رشتے استوار کیے، ان کی دوستیاں ان کے ساتھ تھیں، ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ تھیں. تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ رسول کا معاملہ جو ہے، جو حضرت موسیٰ کا سامنے آیا دنیا میں، وہی معاملہ کسی رسول کا میدان حشر میں ہو سکتا ہے؟ بہرحال نتیجہ جو نکلا میری اس وقت کی گفتگو کا جو موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. حالانکہ نوٹ کیجئے، اس وقت دو رسول موجود تھے، موسیٰ بھی رسول اور ہارون بھی رسول، لیکن دو رسولوں کے ہوتے ہوئے بھی جب تک جماعت جو ہے وہ تیار نہ ہو انقلاب نہیں آ سکتا. اللہ کر سکتا تھا کہ فتح دے دیتا، چلو اس کے بعد جا کر وہاں تربیت کر لینا ان کی، نہیں. انقلاب کا عمل جو ہے، نظام کا قائم ہونا، یہ گویا کہ سنت اللہ ہے مستقل. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جب تک ایک ایسی جماعت وجود میں نہ آ جائے انقلاب نہیں آئے. لہذا صاف فرما دیا گیا، انہا محرمۃ علیہم اربعین سنۃ یتیہون فی الارض، اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے ہم یہ ارض مقدس ابھی ان کو دے دیتے. اللہ کا دین اس پہ قائم ہو جاتا، اللہ کی حکومت یہاں برپا ہو جاتی، لیکن ان کی بزدلی کی وجہ سے اب 40 برس تک یہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. وہ اپنی ان آنکھوں سے اس زمین کے کسی خطے پر بالفعل اللہ کے دین کو قائم اور غالب اور نافذ دیکھنے کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے. بہرحال یہ ہے وہ معاملہ کہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ ایک ہے صحابہ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی. حضور پر نرزہ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے سینوں کو حضور کے لیے ڈھال بنایا، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں پرے کاہ کے برابر وقت نہیں دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقابلے میں. اس خاتون کا تصور کیجئے کہ جس کو بتایا گیا تمہارے والد شہید ہو گئے، پھر بتایا گیا شوہر شہید ہو گئے، پھر بتایا گیا بیٹا شہید ہو گیا، ہر مرتبہ وہ پوچھتی ہے حضور کے بارے میں بتاؤ، حضور کے بارے میں بتاؤ، حضور کے بارے میں بتاؤ. جن کی، جس امت کی خواتین کا یہ عالم ہو چکا تھا، ذرا تصور کیجئے. اور حضور کو دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ اگر صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں، آپ کے بعد ہر مصیبت جو ہے وہ بڑی آسان ہے. باپ اگر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ، اللہ نے آپ کو سالم رکھا ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی شے ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، جب تک یہ صورت نہ ہو. اب آپ غور کیجئے اس پرسپیکٹو میں، اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ ان میں صرف معدود چند تھے مومن، باقی سب منافق تھے، تو کوئی عقل کی بات، کوئی تو انسان جو ہے کسی سوچ کا پیمانہ جو ہے معقولیت کے کسی معیار کے مطابق تو بات کرے. کیا منافقوں کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے؟ یہ ہم نہیں کہتے کہ منافق نہیں تھے، تھے موجود. یہ ہم نہیں کہتے کہ جو کلمہ گو تھا وہ لازمن جو ہے مومن کامل تھا. آخر انہی کلمہ گوؤں میں وہ عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا. آخر جب حضور 1000 کی نفری لے کر نکلے ہیں تو ان میں سے 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا. منافقین تھے. بلکہ اسے بھی آگے بڑھ کر بیٹھ کرتا ہوں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نہ مومن تھے نہ منافق تھے، بلکہ ایک بین کی کیفیت تھے. حضور پر ایمان لائے تھے دھوکے کے ساتھ نہیں، لیکن یہ کہ حقیقتاً ابھی یقین بھی دل میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ بات اور ہے. اور صرف اطاعت قبول کر لینا وہ بات اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ساری باتیں اصولاً تسلیم، لیکن یہ کہ عقل کے پیچھے لٹ لیے بغیر یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں غالب اکثریت ایسے لوگوں کی تھی. اگر غالب اکثریت صحابہ کرام کی اور مومنین صادقین کی نہ ہوتی تو انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی تبدیلی، ایک نظام کا بدل دینا 20 برس کے اندر اندر، کفر کی طاقت جو ہے وہ نہ صرف مشرکین بلکہ اہل کتاب یہود ان کے ساتھ کشمکش چومکھی لڑائی جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہ تیسرا وہ منافقین کا ایلیمنٹ اندر موجود. اب اگر اس جماعت کے اندر بھی خدا نہ خواستہ، بالفرض محال کہہ رہا ہوں، اگر غالب اکثریت جو ہے وہ منافقین کی ہوتی تو کیا کسی درجے میں بھی عقل باور کرتی ہے کہ انقلاب آ سکتا تھا؟ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جماعت کے اندر وہ اوصاف پیدا ہوئے، اس جماعت کے اندر وہ چاروں چیزیں بتمام و کمال تھیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ سب کے سب تھے، ان کے اندر وہ بھی تھے کلمہ گو، لیکن یہ کہ غالب اکثریت صحابہ کرام کی، مومنین صادقین کی، کہ جنہیں زندگی کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو چکی تھی، یہ تھی وہ جماعت کے جس نے انقلاب برپا کیا. ایک اصول اس میں اور میں آپ کو بتا دوں، اگر اس سے یہ کہا جائے آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے کہ ہم کسی معین شخص کے بارے میں کیسے کہیں گے کہ وہ صاحب ایمان تھا یا نہیں تھا، کہیں منافق تو نہیں تھا، کہیں وہ اس کیٹیگری کا آدمی تو نہیں تھا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں مسلمان تو تم ہو لیکن مومن نہیں ہو. یہاں وہ اصول عدل کا اور عدالت کا سامنے رہے گا کہ جس شخص کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہ ہو گئی ہو، ٹو دی کانٹریری کوئی ثبوت موجود نہ ہو، اسے ہم لازماً مومن صادق سمجھیں گے. یہ اصول دنیا کے اندر ہر جگہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے. عدالت کا یہ اصول حضور کا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی جرم کے کرنے والے 100 بھی چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، اگر ثبوت تمہیں نہیں ملا ہے اور عدم ثبوت کی بنا پر 100 مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. لہذا جب تک کہ ثبوت جرم نہ ہو آپ سزا نہیں دے سکتے. شک کا سارا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھیے. تو جن کے بارے میں کوئی بات ریکارڈ پر نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکی، جن کے بارے میں کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غداری کی، یا ان کی طرف سے کسی درجے میں حضور کے خلاف کوئی اقدام ہوا، یا انہوں نے اس جماعتی مشن کے خلاف کوئی حرکت کی ہے، ان کو ہم لازماً مومن صادق تسلیم کریں گے. اس کے سوا کوئی چارہ موجود نہیں. ایک آخری بات میں اس سلسلے میں اور عرض کر دوں، اور یہ اصولی بات ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض چیزوں میں کہ جو ہماری بالکل متفق علیہ ہے اہل سنت کی، اس کے بارے میں بھی ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو گئے. یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ایک مرتبوں کا تعین ہے کہ صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے ہمارے سنی شاعر ایسی باتیں کہہ گئے، ہم رتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. بہت غلط بات کہہ گئے ظفر علی خان. ہم رتبہ کیسے ہو سکتے ہیں یاران نبی؟ دنیا میں مراتب ہیں، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی درجہ بندی ہے. البتہ ایک لفظ فرق ہے، یہ فرق کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں جیسے کہ نبیوں کے بارے میں آیا کہ تفریق بین الرسل کفر ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، تفریق یہ ہے کہ کسی نبی اور رسول کو مانے کسی کو نہ مانے، یہ تفریق ہے، پھاڑ دینا علیحدہ علیحدہ کر دینا، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ تفریق بین الرسل ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے لیے تفریق کا معاملہ نہیں کریں گے، تمام رسولوں پہ ہمارا ایمان ہے، ان سب پر بھی جن کے نام قرآن میں ہیں اور ان پر بھی کہ جن کے نام قرآن میں نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں مذکور ہے کہ صرف یہی رسول نہیں آئے اور بھی بہت سے رسول آئے، البتہ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہے کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت جو ہے وہ ایک جدا شے ہے، تفریق جدا شے، تفریق بین الرسل کفر ہے، اور فضیلت بین الانبیاء والرسل یہ قرآن سے ثابت ہے، بالکل اسی کا عکس ہوگا صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ میں تفریق کفر ہو جائے گی، صحابہ کے ساتھ محبت، صحابہ کے ساتھ عقیدت، صحابہ کی عظمت، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت ہو گیا ہو، ہمارے پاس ریکارڈ ہو کہ اسے محمد الرسول اللہ نے منافق قرار دیا، یا اس کے بارے میں کنسنسس ہو گیا تھا کہ وہ منافق ہے، یا اس کا کوئی ایسا انجام سامنے آیا کہ جس سے یہ گمان کیا گیا، یا بعض کا آپ نے اس طریقے سے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے جبکہ حکم آ گیا تھا سورہ توبہ میں کہ اب آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، آپ نے نماز جنازہ جو ہے اس سے اگر آپ نے معذرت کر لی تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ منافقین میں سے ہے، باقی سب کے ساتھ محبت، سب کی عقیدت، سب کے احترام، سب کا ادب، یہ گویا کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، البتہ ان میں فرق مراتب ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اس میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، تھوڑا سا پانی دیجئے، کیا ہوتا ہے جزوی فضیلت کا، جزوی فضیلت میں رسولوں کے بارے میں بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض رسولوں کو جزوی اعتبار سے کسی خاص پہلو سے حضور پر فضیلت حاصل ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کلام حضور کے ساتھ ثابت نہیں ہے، وہ کلام حضور کا ہوا ہے معراج میں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ثابت نہیں ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے کہ جو انہیں حاصل ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایک ہے مطلق فضیلت، تمام اعتبارات سے جمع کریں گے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مطلق فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ذہن میں رکھیے، جزوی فضیلتیں ہمیں نظر آتا ہے احادیث میں، افعل التفضیل کے صیغے حضور نے بہت سے صحابہ کے لیے استعمال کر دیے، جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے لیے ہے کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم اور شفیق اور رحیم ابو بکر ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سخت ترین یہ ایک شان ہے حضرت عمر کی، اسی طریقے سے حیا میں اکثرہم حیان عثمان، اقضاہم علی، اقضا کہیں گے اس کو کہ جو معاملہ فہم ہو اور کسی قضیے کسی مقدمے میں تیزی سے بات کو پالے کے حقیقت یہ ہے، سب سے زیادہ اصابت رائے کہہ لیجئے ان معاملات کے اندر فصل خصومات میں وہ حضرت علی کی ہے، لیکن اسی طرح کے اب یہ تو چونکہ چار ہمارے نزدیک چوٹی کے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی سیغے حضور نے استعمال کیے دوسروں کے لیے، اقرأهم ابی ابن کعب، ایک انصاری صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب، فرمایا کہ سب سے بڑے قاری ان میں یہ ہیں، عالمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، اور حلال اور حرام کی واقفیت اور پہچان سب سے زیادہ، یعنی شریعت کی باریکیاں جنہیں ہم کہیں گے، اس میں اللہ تعالی نے خصوصی فہم عطا فرمایا ہے، عالمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، واصدقهم لهجۃ ابو ذر، ابو ذر کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ ان کے ظاہر و باطن میں فرق ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے، مصلحت دینی کے تحت بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک بات آپ کے دل میں ہے زبان پر نہ لائیں. کسی شخص کے بارے میں آپ کے جذبات تو ہیں تلخ ہیں، لیکن مصلحت دینی کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آئے. تھوڑا سا فرق ہوا نا، لیکن کسی درجے میں بھی باطن و ظاہر کا فرق ہو ہی نہیں سکتا ابو ذر کے اندر. اصدقہم لہجت ابو ذر. اسی طریقے سے اور صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح کے جو افعل التفضیل کے صیغے استعمال ہوئے تو معلوم ہوا کہ جزوی فضیلتیں، جب حضور کا فرمان ہو کہ اقرأهم ابی بن کعب تو اس پہلو سے تو وہ ابو بکر سے بھی افضل ہو گئے، اس پہلو سے وہ عمر سے بھی افضل ہے، وہ عثمان سے بھی، علی سے بھی افضل ہے. جب یہ فرمایا جا رہا عالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل تو جزوی فضیلت حضرت معاذ بن جبل کو تمام صحابہ پر اس پہلو سے ہو گئی. لیکن مطلق فضیلت کے اعتبار سے یہ چونکہ اجتماع اہل سنت کا ہے، سنی کاؤنسل کے تحت ہے، تو اہل سنت کی جو مجمع علیہ بات ہے وہ یاد کر کے اٹھیے کہ تمام صحابہ کرام میں چوٹی کے چار صحابہ خلفائے راشدین اور ان میں ترتیب ہے اعلی ترتیب الخلافہ. یہ بات کسی کٹھ ملا کی نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکاتیب کبھی پڑھ کر دیکھیے کس قدر تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ انہوں نے اس کو دہرایا ہے. اپنے وہ جتنے بھی عقیدت مند تھے جنہیں انہوں نے خطوط لکھے ہیں کہ یہ حقیقت ذہن نشین کر لو کہ تمام صحابہ میں افضل خلفائے راشدین اور ان کے مابین ترتیب جو ہے فضیلت کی وہ اعلی ترتیب الخلافہ. اس کے بعد چھ ہیں جن کو ہمارے ہاں بدقسمتی ہماری، ہم نے ہی در حقیقت وہ طور طریقے اختیار کیے کہ عام سنی جو ہے عوام وہ ان چار کے بعد نام اگر جانتے ہیں تو وہ صرف حضرت فاطمہ کا اور حضرات حسنین کا رضی اللہ تعالی عنہم اور کسی صحابی کا نام ہی نہیں آتا، حالانکہ ان کا عقیدہ ہے، عقائد کی کتابوں میں سب ہے یہ بات کہ خلفائے راشدین کے بعد تمام صحابہ میں افضل ترین وہ جس کو کہہ جاتے ہیں ایک جملے میں وہ علی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے جو چھ باقی رہ گئے، پھر بقیہ صحابہ میں مطلق فضیلت ان کی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں، یہ تو اب یہ سلسلے چلے ہیں اور ان میں سے ایک ایک پر موضوعات کے اوپر جلسے ہو رہے ہیں، ان کی سیرتوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے، تو کچھ سنیوں کو نام تک بھی کسی کے معلوم ہو گئے. ورنہ یہ ہے کہ 99% سنی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کے ناموں سے واقف ہیں سوائے چار خلفاء کے، آگے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید ابن زید، ان کے ناموں کو کون جانتا ہے، حضرت عثمان بھی اسرع، لیکن یہ کہ وہ تو بہرحال خلفاء کے اندر شامل ہے. تو یہ ہے چھ دوسری سیڑھی، ٹاپ پر تو یہ چار خلفاء، پھر دوسرے درجے میں چھ عشرہ مبشرہ میں سے باقی، تیسری سیڑھی پر ہے حضرات جو بدریین ہیں، وہ 313 جو بدر میں تھے، یہ تیسری سیڑھی. چوتھی سیڑھی میں آئیں گے وہ 1400 یا 1500، زیادہ تعداد جو آئی ہے وہ 1400 کی آئی ہے، وہ جو اصحاب الشجرہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالی راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ بیعت علی الموت تھی، اب موت کی بیعت کرو، کوئی جان بچا کر یہاں سے پیچھے اور نہیں مڑے گا، اب ہم عثمان کے خون کا قصاص لے کر چلیں گے. یہ ہے عثمان کے خون کی اہمیت، ذرا نوٹ کیجئے اسے، کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا ہے اس بیعت رضوان کی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے بعد ہے صحابہ کرام بقیہ، بلکہ ان میں بھی ایک درجہ بندی ہوگی کہ ایک وہ ہے کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور پھر وہ ہے جو فتح کے بعد ایمان لائے. اس حفظ مراتب کا معاملہ بہت ضروری ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے حضرت فاطمہ سے محبت حضور کو، ظاہر بات ہے کہ ایک طبیعی محبت بھی ہوتی ہے، پھر حضرت فاطمہ کا بڑا اونچا مقام ہے، حضرات حسنین سے محبت حضور کو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، حضرت ابراہیم جو آپ کے وہ شیرخوار صاحبزادے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، ان کے انتقال پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آخر یہ طبیعی اور فطری محبتیں تھیں؟ حضرت حمزہ کے انتقال پر، شہادت پر جو کچھ کیفیت ہوئی ہے کہ وہاں تو جو کچھ جس طریقے سے حضور نے اپنے اس رنج اور غم کو پیا ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن جب واپس آئے مدینہ منورہ میں تو زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، اس لیے کہ انصار کے گھرانوں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو اس وقت حضور کی زبان سے الفاظ نکلے کہ حمزہ کے لیے تو یہاں کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ کس قدر اس کے اندر رنج اور غم اور صدمہ، یہ کتنا اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ایک جملے میں اس کا تصور کر لیجئے. اس لیے کہ حضرت حمزہ تو مہاجر تھے نا، ان کے رشتہ دار اگر کہیں مکے میں ہوتے حمزہ اور یہ حادثہ فاجعہ ہوا ہوتا، مکے میں کوہرام مچا ہوتا کہ عبد المطلب کا بیٹا حمزہ وہ شہید ہو گیا، لیکن یہاں تو ظاہر بات ہے کہ مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور، ظاہری اعتبار سے تو یہ بات موجود تھی نا، اگرچہ وہ دیار غیر نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی فطری چیزیں ہیں ان کو ہمارے دین نے رد نہیں کیا. چنانچہ صحابہ کرام نے انصار نے پھر جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کہ وہاں جا کر وہ تعزیت کریں. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت تک اصل میں مردوں پر بین کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، وہ بعد میں ممانعت آئی، تو جو بھی ایک کسٹم چلا آ رہا تھا اس کے مطابق وہ ان پر اظہار افسوس کرنے کا جو بھی انداز تھا، جیسے آج کل ہمارے دیہات میں اب بھی ہے، وہ انداز وہاں موجود تھا. اور اس وقت حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، وہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں آئے گا معاملہ ترتیب فضیلت مطلقہ، جزوی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی دوسرے صحابی کہ جو اس فہرست میں شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پر آ رہے ہو وہ آ جائے اور اس کے لیے حضور نے افعال التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہو، وہ جزوی فضیلت ہوگی، لیکن مطلق فضیلت صحابہ کے مابین اس ترتیب کے ساتھ ہے. اسے ذہنوں میں رکھنا، اس کو پکانا، اس کو راسخ کرنا ذہنوں میں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا جو تصور ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلامی کے اولین دور کے بارے میں وہ تصور مس ہو جاتا ہے، اس میں پھر ترتیب بدل جاتی ہے. ترتیب بدلنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری فرق نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ سوچ کے زاویے بدلتے ہیں، ہمارا وہ پورا تصور جو ہے اس کے اندر ایک کجی پیدا ہو جاتی ہے. میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی اصل فضیلت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس انقلابی مشن کے پس منظر میں ہے کہ ایک عظیم ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا، اور اس کے لیے وہ لوگ درکار تھے کہ جن میں وہ چاروں اوصاف و تمام و کمال موجود ہو، ایمان ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہو، ان کی محبت کا معیار ایمان بن چکا ہو، جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں نہایت مہربان، رحماء بینہم جو اس دائرے سے باہر ہیں ان کے لیے نہایت سخت. عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے، نام ان کا بھی عبداللہ تھا لیکن وہ مومن ثابت تھے، جب غزوہ بن المصطلق سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے عبداللہ ابن ابی نے شرارت کی اور وہ الفاظ جو سورہ منافقون میں ہے وہ اس نے کہے کہ یہ لوگ، یہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، ہمارے پاس آئے، ہم نے انہیں پالا ہے اپنے ٹکڑوں پر، اور آج ان کی یہ جرت ہو گئی مہاجرین کی کہ ہمارے منہ کو آتے ہیں، ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم اب مدینے پہنچ کر جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں. اب یہ بات اس نے کہی منافقوں کا رئیس سردار، جب حضور تک بات پہنچی جواب طلبی فرمائی جھوٹ بول گیا، قسمیں کھا گیا میں نے نہیں کہا بات کہی تھی. اس کے بعد جب مدینے پہنچے ہیں تو وہی جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی کے حضرت عبداللہ تلوار سوت کر کھڑے ہو گئے ہیں مدینے کے دروازے پر کہ میں تمہیں ہرگز داخل نہیں ہونے دوں گا، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ نہ کہو کہ عزت والے محمد ہیں تم ذلیل ہو. جب تک باپ نے یہ نہیں کہا اس وقت تک بیٹے نے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا. تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے اندر اگر یہ شان پیدا نہ کی ہوتی تو اچھی طرح جان لیجئے انقلاب نہیں آ سکتا تھا. دعوت و تبلیغ کا کام ہو جاتا، حضرت مسیح علیہ السلام 70 افراد کل ان پر ایمان لائے، 12 ان میں سے وہ تھے جو قریب رہتے تھے، ان میں سے بھی ایک وہ ہے ان کی اپنی تاریخ کے مطابق جس نے غداری کی اور گرفتار کروایا، دوسرا وہ ہے پیٹر کہ جس کے بارے میں حضرت مسیح نے کہہ دیا تھا اسی رات، وہ لاسٹ سپر جو ہے بائبل میں اس کی بڑی تفصیل ہے، کہہ دیا تھا پیٹر بفور دی کاک کروز یو ول ڈینائی می تھرائس، اس نے کہا میں اور آپ کا انکار کر دوں، کہ ہاں تم میرا انکار کرو گے. جب وہ گرفتاری ہوئی ہے ان کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک تو حضرت مسیح کے جسم اثر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، وہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اور میرے نزدیک برنباس کی یہ بات صحیح ہے کہ وہی جو غدار تھا در حقیقت اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی، اور وہ گرفتار ہوا ہے اور وہ سولی پر چڑھا ہے. یہ جو انجیل برنباس کی ہے اس نے اس پوری تفصیل کو وضاحت سے بیان کیا کہ قرآن مجید جو کہتا ہے کہ نہ انہوں نے سولی دی، نہ پھانسی دی، نہ قتل کیا، بلکہ ان کے لیے ایک معاملہ جو ہے وہ صبح والا کر دیا گیا، گھپلے کی بات تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو تو ہم نے اٹھا لیا حضرت مسیح کو، اور وہ آئیں گے، نازل ہوں گے، اور انہی کے ہاتھوں یہ یہود اپنے آخری کیفر کردار کو پہنچیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر. مہاراج حضرت مسیح کے یہ ساتھی تھے، حضرت موسیٰ کے وہ ساتھی تھے، اور حضرت محمد کے یہ ساتھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.